الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم نے آیت نمبر 47 سے سورہ آل عمران کی پڑھنا ہے. اس میں اتنی بات ہم نے پڑھ لی تھی کہ سیدہ مریم نے یہ کہا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. تو آگے سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یا جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں, جو بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں اس کے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا. تو میں نے پہلے تو موازنہ کیا تھا کہ حضرت یحییٰ کے لیے بھی یہی صورتحال تھی, ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں اس قابل نہیں تھی کہ اولاد جن سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ جملہ نہیں, یہ جواب نہیں دیا, بس اتنا کہا تھا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. لیکن یہاں حضرت عیسیٰ کا چونکہ ولادت کا معاملہ مختلف تھا تو یہاں وہ بات نہیں کہی جو حضرت زکریا کو جواب میں کہی تھی. یہاں دو مختلف باتیں بیان کی گئیں, پہلی بات تو مشترکہ ہے دونوں کو, اللہ تعالیٰ ایسے ہی, لیکن یفعل ما یشاء کی جگہ آ گیا یخلق ما یشاء, کیونکہ اب حضرت عیسیٰ کی تخلیق کرنی ہے, صرف ولادت کا مسئلہ نہیں. اور دوسرا یہ فرمایا کہ اذا قضا امرا, کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا. تو اس میں یہ دوسری بات ہے, یہ حضرت یحییٰ کے لیے نہیں آئی اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کی تخلیق یا ولادت حضرت عیسیٰ کی تخلیق اور ولادت سے مختلف ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ جب کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بس وہ کلمہ کن کہتے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ کلمہ کن کہنے کا جو عمل ہے یہ دراصل الگ سے ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کلمہ کن آج صادر ہوتا ہو. ہماری جب ولادت کا وقت آیا تھا تو اس وقت کلمہ کن صادر نہیں ہوا تھا اسپیشل ہمارے لیے, بلکہ وہ اللہ نے ازل سے جاری کر رکھا ہے. تو یہاں حضرت عیسیٰ کے لیے الگ سے کلمہ کن جاری ہوا ہے, اس چیز کو نوٹ رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اور آگے جب حضرت آدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ مماثلت بیان کریں گے تو اس میں یہی پہلو پیش نظر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تخلیق کلمہ کن سے ہوئی ہے, میری اور آپ کی تخلیق ڈائریکٹ کلمہ کن سے نہیں ہوئی ہے, انڈائریکٹ کلمہ کن سے ہوئی ہے, ڈائریکٹ کلمہ کن سے نہیں ہوئی ہے. تو فرمایا کہ جب میں کوئی کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو بس میں اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا. جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں کسی معاملے کا تو بس اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر کس کو کہتے ہیں ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے؟ جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو کسی میٹیریل کی ضرورت ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو کسی ڈیزائننگ کی ضرورت ہے, نہ کسی پلاننگ کی ضرورت ہے, بس جو ان کے ذہن میں نقشہ ہے اس کے مطابق کہہ دیتے ہیں چیز تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا پورا ایک عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. اور تخلیق کا یہ عمل, تخلیق کو یوں سمجھیے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ تخلیق دو پہلوؤں سے ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پروسیس چلا دیا ہے وہ چلتا رہتا ہے, ہم آپ اسی اصول سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن جب کوئی نئی چیز کرنی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہتا ہے, جو چلتے ہوئے ضابطے سے ہٹ کے ہو اس کے لیے کلمہ کن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کائنات جب بنی تو کلمہ کن سے بنی, حضرت آدم جب بنے تو کلمہ کن سے بنے, کیونکہ پیچھے جو جانور بنے ہوئے تھے ان سے ایک مختلف جانور اور مختلف حیوان یا مختلف مخلوق پیدا کرنی تھی تو اس کے لیے پھر کلمہ کن کہنا ضروری تھا. تو اب اسے ہم ایولیوشن کے اندر بھی ایک خدا کی مداخلت سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ڈیزائن کیا ہے زندگی کا اس میں نئی اسپیشیز بنانے کے لیے کلمہ کن جاری ہوتا. تو یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے, نہ اس لیے یہ بات سائنسدانوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور بلکہ ان کی توجہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز، بالکل ایک ہی چیز جب زیادہ کر دی جائے تو ایک نئی مخلوق بن جاتی ہے. مثلاً گلاس اگر 20 اکٹھے کر دی جائیں تو وہ جگ بن جائے، یہ تو نہیں ہوتا، وہ گلاس ہی رہتے ہیں. تو ہمارے اندر کروموسوم جو ہیں تمام مخلوقات کے اندر، ان کی تعداد کا فرق ہوتا ہے تو مخلوق مختلف ہو جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے کہ جو کروموسومز کی تعداد بڑھانے سے، کم ہونے سے مخلوق نہیں بن جاتی ہے، جبکہ تمام کروموسوم بالکل ایک جیسے؟ تو نئے فیچرز کیسے آ جاتے ہیں، نئی صلاحیتیں کیسے آ جاتی ہیں، نئی چیزیں کیسے آ جاتی ہیں؟ تو یہ سب کچھ ابھی مخفی ہے. تو وہ کلمہ کن کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کروموسومز مل کر یہ بنا لیں. اور یہ صرف بایولوجی میں نہیں ہے، فزکس میں بھی ایسا ہی. وہی پروٹان، وہی نیوٹران، وہی الیکٹران، ان کی تعداد فرق کر دیتے ہیں تو ایلیمنٹ نیا بن جاتا. وہی الیکٹران ہائیڈروجن میں ہوتا ہے تو اور طرح سے ہوتے ہیں، وہی نیوٹران، پروٹان، الیکٹران آکسیجن میں ہوتے ہیں تو اس کا بیہیویئر اور ہوتا ہے. تو وہ پتہ نہیں کہ کیا چکر ہے جو ابھی تک یہ مخفی ہے کہ ایک ہی چیز کو اکٹھا کرنے سے، مثلا کرسیاں اکٹھی کرنے سے میز نہیں بنتا، میزیں اکٹھی کرنے سے گھر نہیں بنتا، لیکن وہاں بن رہا. تو یہ ابھی تک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہے سائنسدانوں کی، لیکن وہ خدا کے فیصلے ہیں کہ وہ کتنے کروموسوم سے کیا چیز بنانا چاہتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں ڈی این اے میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کن کہتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یا یہ نقصان ہوتا ہے، تو بہرحال وہ بات کی چیز ہے، لیکن ابھی تک ان کی توجہ ادھر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بس کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ الہ ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے جو ہمیں تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے، مادے کی ضرورت ہوتی ہے، اینٹ روڑے پتھر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کو ضرورت نہیں، بس وہ کہتا ہے تو ہو جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تخلیق میں نے کلمہ کن سے کی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. آگے چلتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے قانون اور حکمت اور تورات اور انجیل. تو اللہ تعالیٰ سکھائیں گے حضرت عیسیٰ کو الکتاب اور الحکمہ. الکتاب جو ہے جب حکمہ کے ساتھ آئے یا ایمان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب قانون شریعت ہو جاتا ہے. اور حکمہ قرآن مجید میں دو چیزوں کے لیے آیا ہے، ایک ایمانیات کے لیے اور ایک اخلاق کے لیے. تو یہ دونوں لفظ مل کر پورے دین کی تعبیر کر دیتے ہیں. کل حکمہ کے اندر اخلاقیات، یعنی سچ بولنا ہے، قتل نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں جو احکام اشرا بنی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہو گئے ہیں، وہ سارے اخلاقیات کا تعلق ہے. تو کتاب جو ہے وہ شریعت ہے، اور حکمہ کے اندر اخلاقی اصول اور ایمانیات، اور ان دونوں کے درمیان تعلق ہے. جتنے کا قوانین ہے یا شریعت ہے وہ حکمت اور ایمانیات سے پھوٹتی ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے. جتنے بھی شریعت، مثلا اللہ تعالیٰ کا قتل کرنا حرام ہے، جان لینا حرام ہے، اسی کی بنیاد پر قتل کی سزا رکھی گئی یا رکھا گیا، قتل کبیرہ گناہ ہے، دوزخ میں جائے گا، تو جتنے قوانین ہیں پھر وہ اخلاقی اصول پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اور ایمانیات پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا مثلا کل قیامت والے دن خدا کے حضور جانا ہے تو کئی قوانین اس پر کھڑے ہیں، نماز پڑھنی اسی وجہ سے کہ اللہ کا جواب دینا ہے جا کر. تو حکمت اور حکمت کے یہ دونوں پہلو، ایمانیات اور اخلاق، یہ گویا قانون کے لیے بنیاد فراہم کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں حضرت عیسیٰ کو سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں ان کو جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی سکھاؤں گا، اور جو حکمت ہے یعنی اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور جو ایمانیات کے پہلو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ کو سکھائے جائیں گے. کسی بھی نبی کو جو تعلیم ہوتی ہے یہ دونوں چیزوں کی ہوتی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کوئی آیات اتر رہی ہوتی ہیں، یہ تیسری چیز اضافی ہوتی ہے. تو اس سے کوئی سمجھ لیجئے کہ جو دین کا علم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے سکھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہی جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، یا کسی نبی کو ایک دم سکھا دیا جاتا ہے، یا کچھ چیزیں ایک دم سکھا دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آہستہ آہستہ، وہ ہمیں معلوم نہیں. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بیان کیا، البتہ قرآن کے اترنے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. بس تورات اور انجیل بھی سکھائیں گے. کچھ مفسرین نے ان کو چار چیزیں لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو چار چیزیں سکھائی جائیں گی، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. کچھ نے دو چیزیں لیا ہے، اور تورات کو کتاب کے ہم معنی لیا ہے اور انجیل کو حکمت کے ہم معنی لیا ہے. تو وہ جو ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے، یعنی تورات اور انجیل سکھائیں گے. وجہ یہ ہے کہ تورات میں قوانین بیان ہوئے ہیں اور انجیل کے اندر اخلاقیات اور ایمانیات کی حکمت بیان ہیں. تو مضمون کی وجہ سے ذہن ادھر چلا جاتا ہے. تو بعض جملے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں لف و نشر ہوتی ہے، یعنی پہلے دو چیزیں بیان کر دیں پھر ان کے مطابق دوسری دو چیزیں بیان کر دیں. تو کتاب کے مقابلے میں تورات آ گیا ہے اور الحکمہ کے معنی مقابلے میں انجیل آ گیا ہے، اور غالباً دونوں کے معنی جو نام ہیں وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. انجیل کے ایک معنی بشارت کیے گئے ہیں اور تورات کے معنی قانون کے بتائے جاتے ہیں یا کتاب کے بتائے جاتے ہیں، اور کتاب وہی ہے جو یو اللہ محمد کتاب کے لفظ میں بولا گیا. تو کتاب جو ہے یہ اور حکمت جو ہے، تو تورات اور انجیل دونوں مل کر کتاب اور حکمت کی تعلیم کا معاملہ کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو تورات تو فوراً سکھا دی گئی ہوگی، البتہ جو انجیل میں حکمت نازل ہوئی وہ بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہوگی، لیکن ایک بنیادی علم ہر نبی کو پہلے سے دیا جاتا ہے. اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ان کو کتاب، نبوت اور حکم عطا ہوتا. تو یہ تینوں چیزیں نبی کو بنیادی طور پر ملی ہوئی ہوتی ہیں. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اوپر جو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، تو فرمایا تھا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا میں، یہ آیت نمبر 45 میں، وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا، وہ دنیا میں باوقار ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے. اس کے اوپر اس کو تفضیل ہے کہ وہ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا ہوں گے اور رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہے جو وجیہن فی دنیا ہوگا، نبیوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہوگا، وہ گود میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی جا کر بھی، اور وہ اللہ کے رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. ہر رسول کی پہلی جو قوم ہوتی ہے وہ متعین ہوتی ہے تو کس قوم میں اٹھایا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ اولاد ابراہیم میں آئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ بھی اولاد ابراہیم کی طرف، ان کی ایک برانچ کی طرف جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، حضرت یعقوب کی اولاد، ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور اصل مخاطب ان کی. آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ پھر جب ان سے مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ آگے چل کر پتا چلے گا. لیکن پہلے اولین مخاطب جو آپ کی قوم ہے وہ بنی اسرائیل تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی دعوت دوسرے لوگوں پر نہیں جائے گی، لیکن اتنی بات کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، یہ ان کی بنیادی اپوائنٹمنٹ اسی معنی میں تھی کہ وہ سب سے پہلے جا کر بنی اسرائیل کو صحیح کریں گے. تو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، یہ سیدہ مریم کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں دو تین جگہوں پہ ٹکڑے آئیں گے. اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو آیت وَمِنَ الصَّالِحِينَ ہے، 46 نمبر آئے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا کلام چلا تھا، پھر بیچ میں سیدہ مریم نے سوال کر دیا تو کن فیکون اس سوال کا جواب ختم ہوا. پھر جو اللہ تعالیٰ کی بات رہ گئی تھی اوپر کہ بشارت کی والی بات، وہ جو اللہ محمد کتاب والحکمہ کے دوبارہ جوڑ دی، تو بشارت یہاں دوبارہ شروع ہو گئی. قالت ربی سے بشارت ختم ہو گئی تھی، وہ بیچ میں ان کا سوال آ گیا تھا سیدہ مریم کا، اللہ تعالیٰ نے پورا جواب دینے کے بعد پھر جو اللہ محمد کتاب والحکمہ، وہ جو بشارت تھی، اس کو سلسلہ دوبارہ شروع کر دی. یہ سلسلہ پھر رک گیا ہے. انی قد جئتکم، یعنی آیت کے درمیان میں رسول اللہ بنی اسرائیل کے بعد جہاں 5 سا لکھا ہوا ہے، وقف کی علامت اوپر لا لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پر پھر رک گیا ہے جو بشارت کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. آگے پھر حضرت عیسیٰ کا کلام چل رہا ہے کہ فرمایا کہ انی کا جئتکم بے آیت من ربکم. اب یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا، وہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ گویا ایک طرح سے کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر یہ بتانا پیش نظر نہیں ہے کہ نیا نبی آ رہا ہے، بلکہ آئے ہوئے نبی کی حوالے سے بات چل رہی ہے. تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ انی قد جئتکم بے آیت من ربکم، دیکھو میں اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا. یہ نشانی جو ہے یہ ہم جس کو معجزہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے آیت کا لفظ, اور قرآن کی آیتوں کے لیے بولا جاتا ہے, اور دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں وہ ساری کی ساری آیت ہوتی ہیں. لیکن معجزہ یہاں یہ معجزہ ٹائپ کے معنی میں ہے, وہ آیتیں جو معجزہ ٹائپ, یہ آیتیں جو ہوتی ہیں یہ جس طرح میں نے حضرت زکریا کی نشانی مانگی تھی کہ ان کی بولنے کی صلاحیت 3 دن کے لیے ختم ہو جائے گی حالانکہ وہ تندرست ہوں گے, تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو سب کو معلوم ہے کہ شیاطین نہیں کر سکتے, جادوگر نہیں کر سکتے, وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں, لیکن شرارتی لوگ ان کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جو نشانی بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو اصل میں دلیل اللہ کے رسول یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسا نہیں آ گیا کہ نشانی کوئی نہیں میرے پاس, میں نشانی لے کر آیا ہوں تاکہ تم مجھے مان لو. یہ بات وہ 2 دفعہ دہرائیں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر. انی اخلق لکم من التین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. تو نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پتلا سا بناؤں گا پرندے کی شکل کا, پرندے کی شکل کا ایک پتلا سا بناؤں گا, پھر اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. اب اس میں جو چیزیں اہم ہیں نوٹ کرنے کی وہ نوٹ کرنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی جادوگر یہ جادو نہیں کر سکتا, یہ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے. اگر کوئی کہے گا تو وہ شرارت سے کہے گا, وہ ماننا نہیں چاہتا. تو جتنی انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے ہیں معجزے کے طور پر وہ کوئی جادوگر نہیں بنا سکتے, جیسا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں نے آ کر دیکھ لیا تھا. تو کوئی آدمی مٹی لے اس کا ایک ہاتھ سے پرندے کی شکل کی چڑیا سی بنائے اور پھر اس میں پھونک مارے تو جیتا جاگتا پرندہ بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے. ٹھیک, تو حضرت عیسیٰ, اب اس کے بعد دوسری چیز بے اذن اللہ ہے, دوسری اہم چیز. ایک تو یہ کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, کوئی جادوگر نہیں کر سکتا, کوئی بھی آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا, اس لیے وہ نشانی ہوگی. اگر جادوگر کر سکتے ہوں تو پھر یہ نبی کے نشانی نہیں ہوگی, سچے نبی کی. تو یہ بات جاننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بیزن اللہ, بیزن اللہ کو سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید کا سب سے اگنورڈ یہ فریز ہے. یہ میں نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو سورہ البقرہ میں جہاں ہاروت و ماروت کا قصہ زیر بحث آیا تھا, وہاں بھی اس کو میں نے پوری توجہ کے ساتھ کہ ہاروت و ماروت کا جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ جادو نہیں تھا, لیکن جو بھی وہ علم دیا تھا وہ بھی بے اذن اللہ کام کرتا تھا. ایسا نہیں کہ مثلا میں ہاروت و ماروت کے پاس جاؤں اور جا کر سیکھ لوں تو اب جب چاہے استعمال کر سکتا ہوں, نہیں, ان کی طرف سے اجازت ہوگی. یہ آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ صوفیہ کے ہاں جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس میں بھی پیر صاحب کی اجازت چاہیے ہوتی ہے, آپ خود نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیر اپنی مریدنی کو یا مرید کو بتائے کہ یہ کرو گے تو تم اولاد ہو جائے گی تو میں وہ سن کر اپنے لیے کر سکوں, نہیں تو پیر سے اجازت دیں گے. تو یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے, وہ کامیاب ہوتا کچھ نہیں ہے اسے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ احتیاط ابھی تک کی جاتی ہے جو یہاں پر ہاروت و ماروت سے واضح ہوتی ہے. تو اب جب تک جب وہ کہیں گے کہ ہاں تم فلاں خاندان کے لیے جا کر یہ جملے بولو گے تو ان کی میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی, تو تب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے کہ میں ذہن میں خیال لاؤں کہ چلو ان کی میاں بیوی میں جدائی کرنی ہے تو وہ کلمات جو ہاروت و ماروت نے سکھائے تھے وہ عمل کر جائیں گے. ہر کسی بیزن اللہ, حضرت عیسیٰ اپنی مرضی سے کسی پتلے کو پتلا بنائیں اور اسے پھونک ماریں تو پرندہ نہیں بنائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے اذن سے پتلا بناتا ہوں. دوسرے کا اللہ نے یہی بیان کر دیا کہ پتلا بنانے کی اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی کہ وہ اپنے خدا کے حکم سے پتلا بناتے تھے, پھر اس میں جب پھونک مارتے تھے, خود اپنی مرضی سے بیٹھ کے کریں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بیزن اللہ کو واضح رہنا چاہیے. تمام معجزات بیزن اللہ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کے عیسیٰ کا ذکر بھی جہاں جہاں ہے وہاں بیزن اللہ آپ دیکھیں گے, حضرت عیسیٰ کے معجزات جہاں جہاں ہیں وہاں آپ بیزن اللہ دیکھیں گے, اس کے بغیر نہیں. ہاں کچھ آیتوں میں چونکہ سیاق سباق میں موجود ہوتا ہے تو ہر بار ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ سیاق سباق میں وہاں موجود ہوتا ہے. تو یہ پہلی بات اذن جو ہے اس کو یاد رکھیے کہ اذن کے بغیر کوئی معجزہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ خود دریا پہ جا کر جتنے مرضی عصا مار لیتے وہ دریا کو نہیں پھاڑ سکتا. جب اللہ نے کہا کہ ہاں دریا پہ مارو اب یہ پھٹ جائے گا تو تبھی پھٹے گا. تو پہلی نشانی کیا بتائی؟ پہلی نشانی یہ بتائی کہ میں ایک بے جان مٹی کو لے کر اس کو پرندے کی شکل پہ مورتی بناؤں گا, پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا. کس سے؟ اللہ کے اذن سے. دوسری بات یہ فرمائی, وہ ابری الاکم و لبرس, میں پیدائشی طور پر نابینا اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دوں. وہ احیی الموتا, اور مردوں کو زندہ کر دوں بے اذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اب یہ اس زمانے کی یہ دونوں لا علاج بیماریاں, کوئی علاج نہیں دریافت ہوا تھا عیسیٰ کے درمیان زمانے میں کہ ایک آدمی پیدائشی طور پر نابینا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں آپ, اور جو ابرس ہے کوڑ کا مرض اس کو لوگ پھینک کر چلے آتے تھے دودھ, اگر اس کو پھینکنا بھی ہے تو لکڑیوں سے اور لاٹھیوں سے, اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا تھا, آپ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. وہ لا علاج امراض کا صرف وہی دم کرنے سے ٹھیک کر دیا. اب دم کا جو ہے وہ بھی سمجھ لیجئے, یہ جو جملہ بولا گیا ہے فَأَنفُخُ فِيهِ, تیسرا دم کرتے تھے یا پھونک مارتے تھے. پھونک مارنے کا اتنا اثر ہم نے مان لیا کہ ساری دنیا پھونک مار مار کے, پھر پھونک مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں, فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, میں اپنے روح اپنے کلام کو اس میں پھونک دیتا ہوں تو وہاں پر بھی پھونکنے کا عمل ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی ہم کاپی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کیا ہے؟ الفاظ بولتے ہیں, جب بولتے ہیں تو ہوا نکلتی ہے. اس کو عربوں نے اس کے لیے نفخہ کا لفظ بولا ہے. نفخہ مطلب ہی بولنا ہے اور پھونکنا ہے, اور اسی طرح روح کا لفظ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے الفاظ ہیں, کلام ہے اللہ کا, اللہ کا حکم ہے. تو اب جب پھونکا مل جائے گا تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کیا کرتے؟ دم کر دیتے تھے, پھونک دیتے تھے اس میں. اس سے دم کرنے کا ایک تصور پورا ہو گیا. یہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے بات کو بڑھا دیا ہے, تو حقیقت میں دم کیا ہے وہ قیامت والے دن جا کے کھلے گا, لیکن دنیا میں بہت ساری دکانیں ایسے چلتی ہیں. تو اب یہ جو دوسری جو مرض ہے, دو مرض ٹھیک کر دیتے تھے, اور احیی الموتا, میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے اذن سے کرتا ہوں, تو مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے, یہ تورات انجیل میں بھی آیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی کہ وہ ایسا کرتے تھے, یہ بھی چھوٹا معجزہ نہیں. اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کو یہ کہا ہے کہ وہ علم للساعة, قیامت کی نشانی. حضرت عیسیٰ کی ولادت اور یہ معجزہ ان کا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتے ہیں مارنے کے بعد, تو اس لیے آپ قیامت کی ایک نشانی. لوگوں نے اس کو جوڑ دیا کہ بعد میں آ کر وہ نشانی بنیں گے, نہیں, وہ اپنی زندگی میں نشانی تھے, اپنے معجزات کی وجہ سے وہ نشانی تھے اللہ تعالیٰ کے آنے کی. ایک اس وجہ سے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اور ایک اس وجہ سے کہ ان کی ذات خود پیدا ایسے ہوئی ہے کلمہ کن سے. تو کلمہ کن سے ان کی پیدائش بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے, کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پھونک سے اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو قیامت والے سور پھونکیں گے یا فرشتہ پھونکے گا اللہ کے حکم سے, تو اس سے کیوں مردے زندہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ ان کے جو علم للساعة ہونے کا یہ واضح بیان ہے جو جہاں پر کیا گیا ہے, لیکن لوگوں نے اس کو ان کی بعد والی زندگی سے جوڑا ہے, وہ درست نہیں ہے, کیونکہ ان کے آنے سے مردہ زندہ ہونے کا کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. قیامت کے آنے کی بس ایک نشانی ہے, جس سے بہت ساری نشانی ہیں. تو علم للساعة تو اسی وجہ سے ہیں جو جہاں بیان کیا گیا. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کھا کے آئے ہو اور جو کچھ تم گھر میں چھوڑ کے آئے ہو, وہ بھی بتاؤں گا. یہ بھی کوئی آدمی صرف اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں کر سکتا, गैब का एक गैब के दो तरह के इल्म है, एक अल्लाह के गैब, वो तो कोई भी नहीं जान सकता, एक गैब जो है जो आर्जी होता है, मसलन बाहर दरवाजे के बाहर कौन बैठा होगा, ये आर्जी गैब, हम जाकर बाहर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह मेरे घर में फ्रिज में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई भी आदमी जाकर फ्रिज खोल कर देख सकता है, ठीक। तो लेकिन ये मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी फ्रिज में झांक लूँ या आपके पेट में झांक लूँ कि आज खाना क्या खा गया है, ये मुमकिन नहीं। ये सिर्फ अजीसा खुदा की दी हुई इल्म की बुनियाद पर करते थे। तो ये भी उन्हीं चीज़ों में से है जो इंसान नहीं कर सकते, जादूगर नहीं कर सकते, जिन्नात भी नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते होते तो फिर उसको हज़रत ईसा के सच्चा रसूल होने की निशानी नहीं बनाया जा सकता। आगे चलकर जब हम किस्सा हज़रत सुलेमान और वो उनके ऐसा को दीमक लगने वाला वाक्या पढ़ेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला ने खुद बताया कि जिन्हों को पता चला कि अच्छा हम गैब का इल्म नहीं जानते, क्योंकि उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ जो हफ्ता 10 दिन से पहले से वफात पा चुका है, उसका ऐसा दीमक खा गई है और उनको नहीं पता चल सका कि हज़रत सुलेमान फौत हो गया। तो ये जो गैब का इल्म है, मेरे और आपके राज राज, कोई पीर साहब, कोई वली साहब, कोई जिन, कोई भूत आपके राजों से वाकिफ नहीं हो सकता। हाँ, जाकर फ्रिज खोल कर देख ले तो वो एक बच्चा भी वाकिफ हो सकता है, लेकिन कोई वली कोई आपके इस गैब से वाकिफ नहीं हो सकता कि आज आप क्या खा के आए हैं और घर में क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मौजज़ा है, ये आर्जी गैब को जानने की इतला दी गई है। जो अल्लाह का गैब है वो अल्लाह ताला किसी को आगाह नहीं करते, तो ये भी अल्लाह ताला उनको आगाह कर देते थे कि मिसाल के तौर पर आपके बारे में बात करनी है तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा को बता देते कि आप अभी क्या खा के आए हैं, तो आपको बताएंगे कि आप आज पकौड़े खा के आए हैं, चाय पी के आए हैं, या तो बता देंगे और यही बता देंगे कि घर में बचा के क्या रखा है, ठीक है। तो ये भी मौजज़ा है। तो चार मौजज़ात हो गए, मिट्टी से परिंदा बनाकर जीता जागता परिंदा बना देना, बीमारों अकमा और अबरस को ठीक करना, मर्दों को दोबारा ज़िंदगी दे देना, और ये बता देना कि तुम क्या खा कर आए हो और क्या महफूज करके आए हो अपने घर। इन नफी जारी का लाया तुम लखो, फरमाया कि इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम बात को मानना चाहते हो। तो अब ये जाहिर है कि हज़रत ईसा के बारे में जान लीजिए कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं बनी इसराइल के अंदर। जिस तरह हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबूवत को ख़त्म किया है, हज़रत ईसा ने बनी इसराइल में नबूवत को ख़त्म किया। वो ख़ातमुन नबीयीन फी बनी इसराइल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत का ख़ातमुन नबी, ये वाज़ेह रहना चाहिए। और हज़रत ईसा के बाद बनी इसराइल को नबूवत से महरूम करने के लिए, ये फैसला करने के लिए आप आए थे कि तुम अब इस काबिल नहीं हो कि इतने बड़े रसूल को भी नहीं मान रहे तो तुम्हें नई कोई नबूवत दी जाए। ये छोटी बात नहीं है कि एक आदमी इस तरह के मौजज़ात कर रहा हो, किसी रसूल को ऐसे मौजज़ात नहीं मिले। तो वजह यह थी कि वो रसूलों की उम्मत चली आ रही थी, बिगाड़ का बहुत शिकार हो गई थी। अब अल्लाह ताला ने बता दिया उनको कि तुमने इतने बड़े रसूल को नहीं माना जिसके मौजज़ात हैरत अंगेज, उसकी विलादत हैरत अंगेज, गोद में बोलना, पहले दिन का बच्चा दूसरे दिन का हफ्ते का बच्चा कैसे बोल सकता है, बोले हैं मौजज़ा, फिर परिंदे जिंदा कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, ऐसे मर्दों का इलाज कर रहे हैं जिनका इलाज उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ था, नामुमकिन था, लोग मर जाते थे उसमें, और फिर ये इतला कर रहे हैं कि क्या खा के आए हो, क्या छोड़ के आए हो। तो फरमाया कि इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर मानने वाले हो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आगे फरमाया वो मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया मिन तौरात, और मैं तौरात की भी तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले से मौजूद है। हज़रत ईसा के हवाले से इस जुमले के दो मतलब हैं, दोनों ही मुराद हैं कि मसीहा का इंतजार ये लोग कर रहे थे तौरात की वजह से, और आप उन बशीर खोइयों के मुताबिक थे, एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये कि आप तौरात की तस्दीक करने आए थे कि तौरात को जारी रखा जाए, तौरात को ख़त्म नहीं किया, منسوخ نہیں کیا گیا. قرآن مجید کا مقدمہ یہی ہے اور یہی صحیح لگتا ہے, لیکن کرسچینٹی میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ, سینٹ پال کے فالوئرز خاص طور سے, وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تورات کو منسوخ کرنے آئے تھے, جیسے ہم بھی مانتے ہیں کہ تورات منسوخ ہو گئی اور قرآن مجید کی اب شریعت چلے گی. ہمارے پاس تو شریعت بھی ہے اس لیے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انجیل کی طرح کی کتاب اترتی تو پھر تورات کو قائم رکھا جاتا. تو چونکہ ہمیں پورا ہی دین عصر نو دیا گیا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں آئے, تو اس لیے پھر پورا دین دینا پڑا. ہمارے ہاں تورات اگر منسوخ بھی ہو گئی ہے تو دین ہمارے پاس مکمل رہتا. تو انہوں نے کہا کہ میں تورات کو کی تصدیق کرنے آیا ہوں, یعنی میں تورات میں لکھی ہوئی پیشین گوئیوں کے مطابق ہوں, اور یہ بھی کہ میں تورات کی تصدیق بھی کرنے آیا ہوں. اب تورات کی ٹوٹل تصدیق نہیں کرنے آیا بلکہ کچھ اضافہ بھی کیا. وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں تم پر حلال بھی کروں. تو یہ جیسے ہر رسول کے زمانے میں کچھ شریعت میں تغیر تبدل ہوتا رہا ہے, تو عیسیٰ نے بھی کچھ چیزیں ایسی کی تھی کہ کچھ چیزیں جو تورات میں حرام تھیں اس کو حلال کیا گیا, لیکن اب یہ ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی طرف سے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ نے ایسا کیا, لیکن ریکارڈ پر, یعنی جو عیسیٰ کے حوالے سے چلی آ رہی ہیں باتیں, اس میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں, جو بھی باتیں کی ہیں تمثیل میں کی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر واجب کر رکھی تھی ان کو آپ نے منع کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو حرام کر رکھی ہیں تمہارے اوپر, یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بھی کچھ چیزیں حرام کی تھیں اور کچھ ان کے سوالوں کی وجہ سے بھی حرام کی گئی. قرآن مجید میں بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ جب سوال پوچھو گے تو میں جواب دوں گا تو وہ شریعت بن جائے گی, شریعت بن جائے گی تو لوگوں کے لیے تنگی کا باعث ہوگی. قصو الحکم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر آپ پوچھتے چلے جائیں, جیسے گائے کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی عمر کیسی ہو, وہ کیا کام کرتی ہو, تو مصیبت پڑ جائے گی, آپ کو گائیں ایسی ڈھونڈنی پڑے گی ہو سکتا پورے گاؤں میں نہ ملے. تو سادہ طور پہ اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو تو کوئی بھی پکڑ کے ذبح کرتے, کوئی بوڑھی کر دے تب بھی حکم ادا ہو جانا تھا, لیکن وہ پھنس گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے یا تورات تو روک دیتے ہیں سوالات سے, جو فقہی قسم کے سوالات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ انہوں نے اپنے اوپر حکم, یعنی جو گائے کسامہ کا واقعہ ہے وہ ابھی تک آپ لوگوں نے دو چار مہینے پہلے آیا تھا کہ وہ ریڈ کاؤ ذبح کریں گے, تو وہ کیوں تھا, وہی چلا رہا شریعت ان کی سخت قسم کی. تو وہ کسی بھی کسامہ کے معاملات اس طرح کی کسی کام کے لیے وہ اس طرح کی گائے ذبح کرتے, تو شریعت ہی بن گئی ان کے ہاتھ. تو ظاہر ایک مشقت میں پڑے ہوئے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ حلال کرنے آئے تھے جو خدا کی طرف سے سزا کے طور پر نافذ تھیں, اور یا یہود نے اپنے سوالات کے ذریعے سے اپنے اوپر سخت کر لی. تو ہر رسول جو ہے اپنی امت کے لیے جو پرانے بوجھ باندھے ہوتے ہیں ان کو ہٹانے والا ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مصر و غلال کو اٹھانے والے کا ذکر آیا ہے کہ جو یہود نے اور نصارہ نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیے ہوئے ان کو آپ ہٹائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے, تو غالباً حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی تھا. تو اب یہ انہوں نے بتایا کہ میں یہ کام بھی کروں گا. تو اب جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس کو دیکھ لیجیے. حضرت عیسیٰ نے جو باتیں کہی ہیں, ایک یہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے لیے پرندے کو بے جان مٹی سے بناؤں گا اور جیتا جاگتا بنا دوں گا, اکما اور ابرس کو ٹھیک کروں گا, مردوں کو زندہ کروں گا یا کرتا ہوں, اور میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو اور جو چھوڑ کے آئے ہو اس کو بتاتا ہوں, اور یہ تمہارے لیے اس کے اندر پورا ثبوت ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اگر تم بات کو ماننے والے ہو, اور میں تورات کی بھی تصدیق کرنے آیا ہوں دونوں معنی میں جو میں نے عرض کر دیے, اور تورات میں جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں یا تم نے خود اپنے فتووں کی وجہ سے فقہ کی وجہ سے حرام کر لی ہیں میں ان کو حلال کروں گا, اور میں تمہارے پاس اب وہی جملہ دہرایا ہے دوبارہ, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, اس کو دوبارہ دہرایا, وجئتکم بآیۃ من ربکم, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا. تو یہ اب ظاہر ہے کہ جس جس طریقے سے یہ بات کی ہے تو ایک طرح کا تاکید، اصرار، لگتا ہے کہ بڑی دل نوازی کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم ایک ایسے رسول کا انکار کر رہے ہو جس کی اتنی موٹی نشانی اس کے پاس، تو اس رسول کا انکار نہیں کرو، فتق اللہ و آتیون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو. یہ انہوں نے، یعنی میری بات مان لو یعنی مجھے رسول مان لو، میری اطاعت میں آ جاؤ. تو یہ انہوں نے اپنی دعوت، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا خلاصہ اس طرح سے کر دیا کہ پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے، اس طرح کے شاندار معجزات اور یہ دعوت کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، میں اللہ کا سچا رسول. اگر بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کو مان لیتے دنیا کی تاریخ دوسری ہوتی، لیکن نہیں مانا، نہیں مانا تو بس، بلکہ مارنے کرتے ہو گے آگے چل کر، وہ بھی ذریعہ سائے گا. یہ اب ان کی دعوت اتنے عظیم معجزات، یعنی یہ کوئی رسول کی مثال نہیں. ہمارے ہاں جب انگریز آئے تو انہوں نے ایک بحث چھیڑی کہ ہمارا رسول بہتر ہے کہ تمہارا رسول بہتر ہے، تو وہ انہی معجزات کی وجہ سے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں دے رکھی ہیں اسے کوئی رسول مکمل معنی میں دوسروں سے افضل نہیں ہوتا، اور مکمل معنی میں کوئی نعوذ باللہ رسول چھوٹا نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض فضیلتیں دی ہیں، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات دیے ہیں، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت دی ہے، قرآن جیسا معجزہ دیا ہے، تو وہ ہر رسول کی اپنی اپنی شانیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر سارے رسول بہترین اللہ کے اول العظم رسول تھے، ان کو رسول کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی درجہ چھوٹا بڑا نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ کسی بچے سے کہا جائے کہ کسی اپنے والد صاحب کے کمالات بیان کرو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کمال کیا ہوتا، وہ بیان کر دے. تو یہ بات ہے، ہم امتی اس قابل نہیں ہیں کہ رسولوں کے بیچ میں مقابلہ کر سکیں کہ کون سا رسول بہترین ہے کون سا نہیں. ہاں، جتنی بات اللہ نے ہمیں بتا دی اس پر ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. ہمیں ظاہر ہے کہ ہر امت کو اپنے رسول سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن ایسے ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے رسول چھوٹے ہوتے ہیں، یہ توہین ہو جائے گی رسولوں کی. تو ظاہر ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے لیے جان دینے کو تیار ہوتی ہے، زیادہ محبت کرتی ہے، زیادہ عقیدت رکھتی ہے، زیادہ بڑا سمجھتی ہے، یہ فطری سی ایک جذبہ ہے، میں اس کو نہیں روکنا چاہتا، خود میرے اندر یہی جذبات ہیں، لیکن میں کبھی ایسے نہیں کرتا کہ حضرت عیسیٰ چھوٹے پڑ جائے، حضرت موسیٰ چھوٹے رسول پڑ جائے، نہیں، وہ بھی اسی شان کے رسول ہیں، بس مجھے زیادہ لگاؤ ان سے. اب آگے جو فرمایا کہ فتق اللہ و آتیون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نشانیاں دے کے بھیجی ہیں، یہاں جو سٹریس ہے اس کو دیکھنا چاہیے. دونوں جملوں میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم، من ربکم پہ بہت زور ہے دونوں جگہوں پر. تو ایسا نہیں ہے کہ میں شیطان کی طرف سے کوئی نشانی لے کر آیا، نہیں، خدا کی طرف سے نشانی، کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، من ربکم، یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ اس نے مجھے یہ نشانیاں دی ہیں، کوئی جادوگر، کوئی سائنسدان یہ کام نہیں کر سکتا کہ بغیر کسی وسیلے اور سبب کے یہ کام کرے، ٹھیک ہے. تو یہ معجزانہ طور پر کیے گئے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے ایک لیب بنائی تھی، اس لیب کے اندر کلوننگ کر دی کسی پرندے کی، ایسا نہیں ہوا، انہوں نے مٹی لی اور مٹی کو موت ماری تو پرندہ بن گیا. یہ کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا، کوئی لیب سے بڑا ایکسپرٹ یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معجزے کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور یہ جادوگر تو بالکل سوچ نہیں سکتے. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جان گئے تھے، اور وہ اتنا واضح جان گئے کہ انہوں نے کہا نہیں بٹھی، ہم جان دینے کو تیار ہیں، حضرت موسیٰ جادوگر نہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جادوگر اپنے زمانے کے بہترین جادوگر، جس کا اہتمام کیا ہے کہ سب سے بڑے جادوگر لے کے آنا اور یہ اور وہ، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو ڈرا دیا اپنے جادو سے، اور انہوں نے رسیاں رکھی ہیں، تو حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے کہ واقعی یہ تو سانپ بن گئے، تم سے ڈر گئے تو لڑے لا تخف، ڈرو نہیں، رکھ دو. تو اب جو کچھ آپ کے بنے ہوئے سانپ نے کیا ہے وہ تو صرف ہل رہے تھے، تو وہ کھا گئے ساری رسیاں. تو اب یہ کوئی جادو کر کا چھنا ہوا سانپ آپ کی رکھی ہوئی چیز کھا نہیں سکتا، وہ کھا لے. یہ وہ فرق ہے جو ہم مطلب کر رہے ہیں کہ یہاں حقیقی چینج آتی ہے، واقعتاً وہ سانپ تھا اور ان کی رسیاں یہ لاٹھیاں صرف ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ سانپ نہیں بن گئی تھی، وہ حضرت موسیٰ کا اثر نہیں کھا سکتا. हालांकि होना चाहिए था कि जैसे ही मूसा के असा ने एक लाठी खाई उनकी, तो दूसरा सांप उनको पकड़ खाना चाहिए था किसी जादूगर को, वो नहीं कर सके था, वो सिर्फ हिलता हुआ दिखा सके। तो ये वो मोजज़ात हैं। अब ये मोजज़ात सारे के सारे हज़रत ईसा को बनी इसराइल की निगाहों में नाकाबिले शिकस्त बना देना चाहिए, लेकिन वो उनके मारने के पीछे लगे थे, उनको ना मानने के पीछे लगे थे। अजीब गरीब बात है, ये हो सकता है कि हम भी ऐसा ही करें या करते अगर हम होते वहाँ पर। मैंने एक दिन अपने वाले साहब से कहा कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं नबी वसलम के ज़माने में पैदा होता, तो उन्होंने आगे से कहा कि तुम्हारा शौक अच्छा है लेकिन ये हो सकता है तुम अबू जहल होते, बस ये दुआ किया करो कि क़यामत वाले दिन उनकी सोबत नसीब हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कि हमें माजी में जाकर क्या करना है, जहाँ पर जो है उसके मुताबिक, हक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आगे जो जुमला है वो बहुत अहम है और टाइम हमारा हो चुका है, मैं सिर्फ इतनी बात कह देता हूँ कि ये जुमला आगे चलकर सूरह मादा में दोबारा दोहराया गया है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसका हवाला दे दिया है ताकि वहाँ जो बात कहनी है वो अल्कीसा की ज़ुबान से यहाँ पर होगी कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, उसी को खुदा मानो, यही सीधा रास्ता है। तो ये जुमला सूरह मादा में जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन पूछेंगे कि क्या मैंने तुम्हें तुमने उनको कहा था कि मैं और मेरी माँ खुदा हैं, उसके जवाब में वो यही जुमला दोहराएंगे, तो वो उस वक्त इंशाल्लाह देखेंगे अगली क्लास में। तो ऐसा भी टाइम तो है हमारे पास के पढ़ सकते हैं, इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, फअबुदूहु, तो उसी को खुदा मानो, हाज़ा सिरातन मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। मैं फअबुदूहु का तर्जमा कर रहा हूँ, उसी को खुदा मानो, कुरान मजीद की अरबी में यही सी मानी आता है, इबादत करने के मानी में ये बाद में शुरू हुआ, तो असल इसके मानी यही है कि उसी को खुदा मानो, किसी देवता को ना बाल को ना किसी को ना किसी इंसान को, सिर्फ उसी को खुदा मानो। तो अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब, ये जुमला ये बता रहा है कि हज़रत ईसा मखलूक थे, यहाँ इसका मकसद ये है, वहाँ जाकर दूसरा मकसद है, यहाँ ये मकसद है कि तुमने जिस हज़रत ईसा को खुदा बना लिया है, अल्लाह का बेटा बना लिया है, वो खुद क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मेरा रब और तुम्हारा रब एक ही है, मैं भी मखलूक हूँ तुम भी मखलूक हो, तो बस उसी को खुदा मानो, मैं भी उसी को खुदा मानता हूँ, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता। इससे आप सिरात मुस्तकीम के मानी भी समझ सकते हैं, जो सूरह फातिहा में आम तौर से एक जामे सा मफ़हूम दे दिया जाता है, वो यह है कि सही बात पर आना, सही तसव्वुर होना, तौहीद, आखरत, ये सिरात मुस्तकीम। तो दीन पूरे का पूरा दरअसल सिरात मुस्तकीम है, जो अल्लाह ताला ने हमारे कुरान में या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बताया हमें, वो सिरात मुस्तकीम है, सिर्फ वही जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित है, बाकी हमारे इजाफे जो होते हैं वो उसको ख़राब करते रहते हैं, लेकिन भारत सिरात मुस्तकीम वो है जो यहाँ तौहीद को सिरात मुस्तकीम कहा गया, कि अल्लाह को रब मानना मेरा भी और अपना भी, और उसी को खुदा मानना, ये सिरात मुस्तकीम। तो तौहीद ज़ाहिर है कि आप जानते ही हैं कि कुरान मजीद के पैगाम में से सबसे बड़ा पैगाम तौहीद है, और दूसरा सबसे बड़ा पैगाम आखरत है, और अल्लाह के फजल व करम से उम्मत ने इन्हीं दोनों को इग्नोर कर रखा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन दोनों तसव्वुरात को, जो उनकी अहमियत है, उसके साथ माने। तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।